Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil karim. Kitab Ikmalus Shiyam Shaykh Ta'ala Sikandri Rahmatullah Alayhi wa Islam Al-Khudad ka majmua hai, jisme se hamari jumme ki majlis mein padha ja raha hai. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس کو جو تاثیر رکھی ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے کہ ہمارے دل بن جائیں، سمر جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں، اللہ پاک کی محبت کو معمول ہو جائیں، اللہ کی ہر اطاعت کا شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بن جائیں، اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بن جائیں. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ یہ تاثیر ہمارے دلوں میں اتاریں گے. یہ ارشادات جو بھی ہم سنیں گے، پڑھیں گے، یہ ان بزرگوں کے اس زمانے میں جن کا وصال 709 ہجری میں ہوا تھا، ان لوگوں سے یہ ارشادات، یہ خطاب ہے جو آپ کے پاس اسی مقصود کے لیے آتے تھے. اس لیے تھوڑے سے اونچے درجے کے ہیں، لیکن غور کریں گے تو اللہ جو ہے ہمیں سمجھائیں گے بھی کہ تاثیر تو اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے، وہ انشاءاللہ دل میں اترے گی. فرماتے ہیں، یہ باب چل رہا ہے مصیبتوں پر صبر کرنے کے باب. یہ بار بار بات عرض کی جاتی ہے کہ یہ چونکہ تصور دل کے تصفیہ کا نام ہے، دل کے اندر شفافت، لطافت، پاکیزگی حاصل کرنا، نفس کے مضمون جذبات پر قابو پانا، نفس کے منفی جذبات پر قابو پا کر شریعت مطہرہ پر چلنے کی استعداد حاصل کرنا. اس لیے یہ ارشادات ان لوگوں کے لیے ہیں جو آپ کے پاس اس طلب کو لے کر آتے تھے اور اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے میں جو رکاوٹیں ہمارے اندر سے نفس کی طرف سے ہیں ان کا ازالہ یہ سکھایا جا رہا ہے. تو اس لیے ذرا غور کریں گے تو تھوڑی سی اونچے درجے کی باتیں ہیں. تو یہاں مصیبت سے مراد وہ مصیبت تکالیف نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے، کیونکہ اس وقت مادیت کا غلبہ ہے، ہم مادی نقصان ہی کو نقصان سمجھتے ہیں. اور ان اللہ والوں کے نزدیک کیا ہے، یہ ان چیزوں سے سامنے آ رہا ہے کہ ایک تکلیف تو یہ ہے جو ہمیں ظاہری طور پر ہوتی ہے، ایک تکلیف باطنی طور پر ہوتی ہے. اب باطنی تکلیف بھی جو ہم سمجھتے ہیں وہ بھی ہمارا خیال جائے گا. آج کل کہتے ہیں روحانی علاج کرا رہے ہیں. نفس کے گندے سفلی جذبات کی تسکین کے لیے روحانی بابوں کے پاس جاتے ہیں، جن کا دعویٰ ہوتا ہے، لکھ کے لگایا ہوتا ہے، ہر تمنا پوری ہوگی شرطیا گارنٹی کے ساتھ. یہاں روحانی کو سمجھتے ہیں، باطنی علاج وہ سمجھتے ہیں. تو باطنی علاج سے مراد تو وہ رکاوٹیں ہیں جو ہمارے اندر میں جو اللہ کے قریب ہونے سے، اس کی رضا کے قریب ہونے سے روک رہی ہیں اور نظر نہیں جا رہی ہماری ان کی طرف. جس پر اللہ راضی ہوتا ہے وہ تو وہی ہے نا، وہ احکامات ہے جو شریعت مطہرہ نے بتائے ہیں. اب اس پر ہی ہمارے لیے ہمارا راہ مار رہا ہے، نفس بھی ہمارا دشمن ہے، شیطان دشمن ہے، ماحول کی فضائیں جو گندی غالب ہو جاتی ہیں ساری دشمنی ہے. تو یہاں مراد یہ مصیبتیں ہیں، یعنی جب اللہ کے راستے میں بندہ چلتا ہے اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے، ان اللہ والوں کی نگرانی کے اندر وہ ان اعمال کے اندر لگتا ہے، اذکار کے اندر لگتا ہے، اس میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، اس پہ پریشانی جو آتی ہیں، اس پہ جو تکلیفیں آتی ہیں، اس پہ جو مصیبت آتی ہے، اس پہ اس کا اظہار ہوتا ہے. تو یہاں فرماتے ہیں کہ تیرا اس امر کو پیش نظر رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی مصیبت پہنچانے والا ہے، بے ضرور تجھ پر تیری داد رسی کو ہلکا کر دے گا. کیوں کہ جس کی طرف سے تجھ کو تکالیف مقدرہ پہنچی ہیں وہی ہے کہ جس نے ہمیشہ ہر امر میں تیری بھلائی اختیار کی ہے. تیرا اس امر کو پیش نظر رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی مصیبت پہنچانے والا ہے، بالضرور تجھ پر تیری داغ رسی کو ہلکا کر دے گا، کیوں کہ جس کی طرف سے تجھ کو تکالیف مقدرہ پہنچی ہیں وہی ہے کہ جس نے ہمیشہ ہر امر میں تیرے لیے بھلائی اختیار کی ہے۔ اس کے فائدے بھی مولانا عبداللہ گوہری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اے مبتلا مصائب، اگر تو یہ بات خلق کے پیش نظر کر لے کہ مجھ پر جو یہ مصیبتیں آ رہی ہیں ان میں اللہ تعالی ہی مجھ کو مبتلا کرنے والا ہے، یہ پچھلی بار پڑھ لیا جی جی جی، پہلے دوبارہ کوئی سامنے آ گیا ہے، جی بالکل ایسے ہی جی جی، اگلا مکتوب جو ہے نا، جس نے یہ گمان کیا کہ مصیبت اور تکالیف میں اس کا لطف و مہربانی جدا ہے تو یہ اس کی نظر عقل کا قصور ہے۔ جس نے یہ گمان کیا کہ مصیبت اور تکالیف میں اس کا لطف و مہربانی جدا ہے تو اس کی نظر عقل کا قصور ہے۔ اس کے فائدے سماتے ہیں کہ جس بندہ مومن نے یہ سمجھا کہ نعمت اور عیش اور مزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور احسان ہے اور مصیبت اور تکالیف میں اس کی مہربانی و لطف ہم سے جدا ہو گئی تو اس کی عقل کی کوتاہی ہے اور کوتاہ بینی ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ تھوڑے سے ذرا اونچے درجے کی باتیں ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ جس بندہ مومن نے یہ سمجھا کہ نعمت اور عیش اور مزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور احسان ہے، عام سی بات ہر بندہ سمجھتا ہے اس چیز کو، یعنی اس کو تو ہر بندہ سمجھتا ہے، مومن نے یہ سمجھا کہ نعمت جو مجھے ملی ہے، جو عیش ہے، جو مزہ آ رہا ہے، یہ اللہ پاک کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے، لیکن جو مصیبتیں ہیں اور جو تکالیف ہیں اس کی مہربانی میں لطف ہم سے جدا ہو گئی تو یہ اس کی عقل کی کوتاہی ہے اور اس کوتاہ بینی ہے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے، یہ عقل کی کوتاہی ہے، یہ عقل کا قصور ہے، یہ اس کی نظر بہت قریب سی ہے، دور نہیں ہے، جو یہ سمجھ رہا ہے کہ لطف آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، نعمتیں مل رہی ہیں تو یہ تو اس کی مہربانی ہے، اور مصیبت آ گئی ہے اور تکلیف آ گئی ہے تو مہربانی یا لطف اس کا ہم سے جدا ہو گیا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کی بات ہے، یہ اس کی عقل کی کوتاہی کی بات ہے کہ اس کی نظر صرف ظاہر پر رہی، جو ظاہر تکلیف پہنچی، جو مصیبت پہنچی، جو ناگواری ہے اسی پر رہی، حالانکہ مصائب میں وہ باطنی نعمتیں مومن پر ہوتی ہیں کہ ظاہری نعمتوں میں نہیں ہو سکتی۔ پھر اشارہ اسی طرف آ گئی، یہ ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ ہمارے سامنے وہ باطنی مزے جو ہے وہ ہے نہیں، جب آدمی اللہ کے لیے، اللہ پاک کے تقرب حاصل کرنے کے لیے بزرگوں کی نگرانی کے اندر جب ان اعمال میں لگتا ہے، ذکر میں، شغل میں، مراقبے میں، اپنے اندر اس لائن کو حاصل کرنے کے لیے نفس کو مغلوب کرے، شیطان کے دور سے بچے، اس دوران میں بعض اوقات تو بہت ہی عجیب عجیب قسم کے ایسے حالات آتے ہیں، تسکین ہوتی ہے اور ایک لذت باطنی طور پر محسوس ہوتی ہے، انوارات کا نزول ہوتا ہے، محسوس کرتا ہے، بازیں دیکھتے ہیں، بڑے مزے اپنے سے، اور بعض اوقات اللہ پاک جو ان مزوں کو روک لیتے ہیں، تنگی آتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تکلیف آتی ہے، ناگواری آتی ہے، لیکن جن کے دل کے اندر اللہ نے اس حقیقت کو کھول دیا ہے، جیسے پچھلے ملفوظ میں بھی کہ مصیبتوں کا لانے والا بھی کون ہے، صرف اللہ ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حال بھی اللہ ہی لائے، کوئی اور نہیں لا سکتا۔ کہ پچھلے جمعے اس پر تفصیل سے بات ہو چکی، دوبارہ میں مضبوط پڑھ رہا تھا، تو اس کے دل پر ڈھا بشارت ملتی ہے کہ میرا اللہ جو ہے جو مجھ پر مہربان ہے، شفیق ہے، اس کی بے شمار نعمتیں ہیں، یہ ناگواری جو آئی ہے، یہ تکلیف جو آئی ہے، یہ گرانی جو آئی ہے، یہ پریشانی جو آئی ہے، اس کے اندر بھی کوئی حکمت ضرور ہے، اس سے اس کے دل کے اندر ایک ایسی لذت پھوٹتی ہے جس کا مزہ وہ محسوس کرتا ہے، تو اس کو تسکین ملتی ہے، اس طرح اشارہ کرتی ہے۔ کیونکہ اس کی نظر ظاہر پر ہے، کیونکہ مسائل پر پریشان ہو رہا ہے، لیکن جو مومن ہے اور جس کے دل کے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ محسوس کرتا ہے کہ باطنی نعمت کے مومن کو جو ان اوقات میں ہوتی ہیں، وہ ظاہری نعمتوں سے بہت اس پہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے، اس طریق کے اندر چلتے چلتے ایک حالت آتی ہے بس کی، انبساط ہے، انسان کے دل کے اندر ایسا انشراح ہوتا ہے، ایسی لذت، ایسا سرور ہے کہ تھمتا نہیں اور عمل پر عمل کرتا چلتا بڑھتا رہتا ہے۔ قرآن پڑھنے بیٹھا اس میں ایسا سرور مزہ آیا، ذکر میں ایسا مزہ آیا، نماز میں ایسا جی لگا، خوب چلتا ہے۔ اور کبھی آ جاتی قبض، یعنی طبیعت منقبض ہو جاتی ہے، گرانی ہو جاتی ہے، جی نہیں چاہتا، ارادہ کیا تھا کہ پاؤ پارا پڑھ لوں، پاؤ پڑھنا مشکل، سپارہ پڑھنے کے لیے بیٹھا تو ایک رکوع کرنا پڑھنا مشکل ہے، نفل پڑھنے کا ارادہ کیا ہے، طبیعت نہیں لگ رہی، تو اس پر بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن یہ آتا ہے، ہر ایک کے ساتھ آتا ہے، گزرتا ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک خط کے جواب میں، ایک منشی جی میں واتی تھے ان کو، انہوں نے سعادت کا اظہار کیا، انہوں نے لکھا جو آپ کے در مکتوبات کے اندر ان کی یہ بات موجود ہے کہ منشی جی کو لکھا کہ جس طریقے سے سانس کا آنا اور جانا ضروری ہے، قبض و بسط بھی ایسی ضروری ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی طبیعت میں انبساط ہوگا، کبھی طبیعت میں انقباض ہوگا، جیسے صحت و بیماری لازمی ہے، یہ ہو نہیں سکتا بیماری نہ آئے، کبھی ہوا نہیں ایسا۔ میں نے پچھلے سال کیا تھا کہ تاریخ میں کبھی کو سنا ہوگا، کسی نے پڑھا ہوگا کسی کو بیماری نہ آئی، ناگواری نہ آئی، یہ تو حصہ ہے۔ تو الخانی رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں اس حالت کا انتظار کرتا ہوں کہ یہ انقبض کی حالت آئے۔ اب مریض جو ہے آپ کا، وہ لکھ رہا ہے کہ مجھے پریشانی لاحق ہو گئی، اس وقت طبیعت منقبض ہوگی، گرانی ہوگی، تو فرماتے میں اس کا انتظار کرتا ہوں، بلکہ فرماتی حالت انفع ہے، زیادہ بہتر ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ دل نہیں لگ رہا، یہ زیادہ بہتر ہے کہ دل کے لگنے پر، مزے کے آنے پر جو عبادت کی جا رہی اجر اس پر بھی ہے، لیکن دل کے نہ لگنے پر جو زور لگا کے عبادت کی جائے اس پر اجر بھی زیادہ ہے، کیونکہ نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو سمایا کرتے تھے یہ حالت انفع ہے، زیادہ بہتر ہے، میں انتظار کرتا ہوں، جب آتی ہے تو میں شکر کرتا ہوں کہ اس پر یہ حالت آ گئی۔ کیوں؟ جو باریک بات ہوئی پہلے جو عرض کر رہا ہوں، کیونکہ یہ نفس کی اصلاح کے لیے ہے نا، اس کا تزکیہ ہو رہا ہے نا، اس کے منفی جذبات پر قابو پانے کی کوشش ہو رہی ہے نا، تو نفس جو ہے مزے کے اندر پھولتا ہے کہ میں کچھ ہوں اس لیے مجھے مل رہا ہے، اس کے اندر عجب آ رہا ہے، اس کے اندر غلط قسم کے جذبات ابھر رہے ہیں، میں کو ختم کرنا، اور قبض کے اندر انسان کے اندر سے وہ انانیت کا کانٹا نکل سمجھتا میرے میں کچھ نہیں، میری کچھ تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ادھر اشارہ فرما رہے ہیں کہ جس بندہ مومن نے یہ سمجھا کہ نعمت اور عیش اور مزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور احسان ہے، اور مصیبت تکالیف میں اس کی مہربانی لطف سب سے جدا ہو گئی، اس کی عقل کی کوتاہی اور کوتاہی نہیں، کہ اس کی نظر صرف ظاہر پر رہی ہے، حالانکہ مصائب میں وہ باطنی نعمتیں مومن پر ہوتی ہیں کہ ظاہری نعمتوں میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اس کا یہی صرف ذوقی ہے، وہ دل کا جب وہ ذوق بیدار ہوتا ہے، وہ حاسہ بیدار ہوتا ہے، وہ اس لذتوں کو چکھتا ہے، اس نعمتوں کو دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، یہی ہے پیٹ. میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ پیٹ سے مراد تو بوڑھا ہے نا، جس کی زندگی زیادہ گزری ہے، اس کے تجربات زیادہ ہیں، مشاہدات زیادہ ہیں. تو جس طریقے سے اپنے سینئر سے، اپنے تجربہ کار سے ہم فن سیکھتے ہیں، ایسے ان سے سیکھو. پیر وہ ہے جس نے نفس کے ساتھ مقابلہ کر کے اپنے اندر اس قوت کو حاصل کیا ہے. یہ اس کے مشاہدات ہیں، تجربات ہیں، یہ اپنے مشاہدات بتا رہے ہیں کہ وہ اس کے اندر جو ہے ایسی باطنی نعمتیں مومن پر ہوتی ہیں کہ ظاہری نعمتوں میں ہو ہی نہیں سکتی. بلکہ ظاہری نعمتوں میں بہت سی آفات ہیں اب تک ہم خوش ہو گئے. اب ان کا تجربہ بتا رہے ہیں جن پر ہم خوش ہو گئے ہیں کہ بھائی بہت کچھ مل گیا، دیکھو یہ ہو رہا ہے، مزے آ رہے ہیں، یہ ہو رہا وہ ہو رہا. تمہارے اس میں بہت سی آفات ہیں، آفتیں بہت سی. اس لیے کہ جب نفس کو اس کی مرغوب چیزیں ملتی ہیں تو اس کو قوت پہنچتی ہے اور سرکشی اس کی بڑھتی ہے، اور سرکشی بڑھ کر معاصی میں اور کم از کم غفلت میں ضرور مبتلا ہوتا ہے. اب یہ تجربہ بتا رہے ہیں کیونکہ جو مزہ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ نفسی نفس کے لیے. یہ مزے میں جب لگتا ہے تو اس مزے کے اندر لگ کر جو ہے نفس جو ہے پھر اللہ کی طرف سے کیا ہو جاتا ہے؟ غافل ہو جاتا ہے. اور جب اللہ سے غافل ہوگا معصیت نافرمانی کی طرف، تو کیا فرما رہے ہیں؟ کہ مصائب میں وہ باطنی نعمتیں مومن پر ہوتی ہیں کہ ظاہری نعمتوں میں نہیں ہو سکتی، بلکہ ظاہری نعمتوں میں بہت سی آفات ہیں. اس لیے کہ جب نفس کو اس کی مرغوب چیزیں ملتی ہیں اس کو کیا قوت پہنچتی ہے، اور جب قوت پہنچتی ہے تو اس کی سرکشی بڑھ کر معاصی یا کم از کم غفلت میں ضرور مبتلا ہوتا ہے. اور مصائب میں نفس کی قوت ٹوٹتی ہے، مصیبت میں تکلیف میں مزہ آئے گا؟ نفس کی قوت ٹوٹتی ہے. اس لیے اس حالت میں حق تعالی کا التجا کرتا ہے. تو اس وقت جو دعا کا تعلق اس سے بنتا ہے، التجا کا، زاری کا، اور نہیں صبر کرتا ہے، اور اس سے دنیا سے بے رغبتی اور عذاب القضاء کی صفات پیدا ہوتی ہیں. یہ دنیا کی یہ ظاہری لذتیں، ان سے ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فنا ہونے والی ہیں، یہ باقی رہنے والی نہیں ہیں. خود غور کر لیں، جتنے دنیا کے مزے ہیں اس دنیا کے اندر، ان کی بقا نہیں ہے. عرض کیا کرتا ہوں، غور کریں، کھانا ہی ہے، کتنا لذیذ سے لذیذ کھانا بھی اس کا مزہ کتنی دیر تک ہے؟ آج کل تو کھانوں کا زمانہ ہے نا، فوڈ اسٹیٹس خوب ہو رہی ہیں اور ڈشیں نئی نئی دھیانت ایجاد ہو رہی ہیں، بلکہ دینی رسالوں کے اندر بھی، اسلام اخبار میں جو آتا ہے عورتوں کا، تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نئے نئے طریقے لکھے ہوتے ہیں. نفس کو مرغوب ہے چیزیں، ٹھیک ہے، حلال اور طیب طریقے سے اس کو حاصل کرنا منع نہیں ہے، جائز مزوں کو حاصل کرنا جائز طریقوں سے اس کی نفی نہیں ہے، مانت نہیں ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کسی ایسی نئی ڈش کو پڑھ کے منہ میں پانی آیا، اس کے لیے انتظام کیا اور بنایا، تو کتنی دیر مزہ لیں گے اس کا؟ جی گھنٹوں لے لیں گے اس کا، یعنی کتنا کھائیں گے اس کو؟ ایک دفعہ کھانے کے بعد دوسرے ٹائم پر سامنے آ جائے گی تو پھر مزہ بڑھے گا کم ہوگا اس کا؟ تیسری دفعہ تو بیوی کو کیا نا برس پڑے گی کہ اور کچھ نہیں ہے، یہ لا کے رکھ دی ہوئی ڈش. یہ مزوں کا حال ہے. ہر چیز کو غور کرو، کپڑا بڑا اچھا لگا، لائے بنائے پہنا، کب تک مزہ ہے؟ دو چار دفعہ پہنا مزہ ختم ہو گیا. اچھی سواری دی ہے بیٹھ کے بڑا اس پر آدمی بڑا ہوتا ہے لیکن کتنا عرصہ تھوڑے عرصے بعد اس سے نکل گئی. ہر چیز کا یہاں پر بقا نہیں ہے. تو جب یہ ٹوٹتی ہے, یہ مزے ٹوٹتے ہیں, مصائب آتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, تو بے رغبتی ہوتی ہے کہ بھائی. اور اس کے ساتھ پھر رضا بالقضا, کیونکہ اختیار میں تو ہے نہیں, یہ ناگواریاں تو آ رہی ہیں. کس کی طرف سے آ رہی ہیں؟ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں. تو اس کی قضا پر, یعنی جو اس نے فیصلے فرما دیے ہیں, جو حالات کا لانے والا ہم پر لا رہا ہے, پریشانی لا رہا ہے, ناگواری لا رہا ہے, ہماری مرضی خلاف حالات لا رہا ہے, تو اس پر راضی رہنے کی ایک صفت پیدا ہوتی ہے کہ اس کو قبول کر لوں. اور یہ سب اعمال قلب ہیں, صبر, دنیا سے بے رغبتی, رضا بالقضا, اس کی صفات, یہ سب اعمال قلب ہیں جو اعمال زہرا سے جن کو وہ فراغت و صحت کی حالت میں کرتا ہے وہ درجہ افضل ہے. بس مصائب میں اللہ کی رحمت کو اپنے سے جدا ماننا یہ عقل کی کوتاہی سے ہوا. تو عقل مند کیا سمجھے گا کہ اس کے اندر بھی اللہ کی حکمت ہے, اور اس کی رضا پر راضی رہنے کی اس کو قوت ملے گی, باطنی نعمتیں بہت اس کے اندر بھی ہوں گی. تو یہ نہیں سمجھے گا کہ مصیبت آئی ہے تو اللہ کی جو خاص رحمت ہے, جو خاص فضل ہے, مجھ سے جدا ہو گئے, یہ نہیں سمجھے گا. اور جو سمجھے گا وہ کم عقل ہے, اس کی عقل کم ہے. اللہ سے مانگ کہ اللہ ہمیں ہمارے دلوں کی بھی وہ کامل اصلاح فرما دے. اگلا ایک باب شروع ہو رہا ہے, ایک محفوظ پڑھ لیتے ہیں. یہ حق سبحانہ کی پنہانی مہربانیوں اور اس کے بندوں پر احسانات کے بیان میں, یہ پہلے بھی عرض کیا کہ ملفوظات تو حضرت کے اس زمانے میں اللہ نے ان کے جو متقدین تھے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی, محفوظ فرما لی انہوں نے, کہ جو لوگ حضرت کے پاس آتے تھے اس وقت وہ جو فرشاد فرماتے تھے, چونکہ آنے والے طالب تھے اپنے دل کی اصلاح کے, اللہ کے تقرب کے, ہاں اب اس کے اندر جو آپ کے پاس آتے تھے تو مختلف اوقات پر مختلف باتیں چلتی تھیں, وہ محفوظ ہو گئی. 200 سال بعد مولانا تقی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کے دل میں عدم ڈالی, انہوں نے اس کے باب باندھی, یعنی ایک ایک موضوع پر اکٹھے کر دی. اس لیے باب وہ ہے, اس میں ایک باب آ رہا ہے حق سبحانوں کی پنہانی مہربانیوں, خفیہ چھپی مہربانی, اور اس کے بدوں کو احساس آپ کے بیان میں. اس میں سماتے ہیں, صرف دار آخرت ہی کو اپنے مومن بندوں کے اعمال کے لیے محل جزا دو وجہ سے فرمایا, مقرر فرمایا ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ جو کچھ ان کو دینا چاہتا ہے یہ دار دنیا اس کو سما نہیں سکتی, دوسرے یہ کہ دار بقا میں بدلہ دینے سے ان کی قدر کو برتر و بالا ٹھہرایا. یہ عربی کے ترجمہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ صرف دار آخرت ہی کو اپنے مومن بندوں کے اعمال کے لیے محل جزا دو وجہ سے مقرر فرمایا. ایک تو اس وجہ سے کہ جو کچھ ان کو دینا چاہتا ہے یہ دار دنیا اس کو سما نہیں سکتی, دوسرے یہ کہ دار بے بقا میں بدلہ دینے سے ان کی قدر کو برتر و بالا ٹھہرایا. اس کے فائدے سماتے مطلب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے اعمال صالحہ کا بدلہ دینے کے لیے آخرت کا گھر مخصوص فرما دیا, آخرت کا گھر مخصوص فرما دیا اور دنیا کو مقرر نہ فرمایا. تو اس کی دو وجہ, اول تو یہ کہ جو بدلہ ان اعمال کا مومنین کو وہ دینا چاہتا ہے یہ دنیا اس کو کسی طرح نہیں سما سکتی, اس میں گنجائش ہی نہیں ہے, اس لیے کہ بہت چھوٹی ہے. اور وہاں ادنا مومن کو حدیث شریف میں آیا ہے اس قدر ملے گا کہ اس کی مسافت 700 سال میں ختم ہو. اور آیا ہے کہ ادنا مومن کو دنیا اور دنیا سے 10 حصے زائد ملے گا. یہ تو کمیت کے اعتبار سے ہے, اور کیفیت کے اعتبار سے بھی یہ دنیا وہاں کی نعمتوں کو نہیں سما سکتی. اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے کہ جو اللہ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں, عطا فرمانا چاہتے ہیں, دنیا میں کوئی رہائش نہیں ہے. جو 10 گنا بڑی دنیا سے ایک ادنا بالکل جس کا سب سے آخری درجہ ہوگا اس کو عطا فرمائیں گے اس جہان سے, کیا اس دنیا سے 10 گنا زیادہ. تو بتاؤ یہاں کہاں مجھے ایسی جگہ ہی نہیں ہے. یہ تو کمیت کے اعتبار سے ہے, اور کیفیت کے اعتبار سے جو نعمتیں وہاں ہیں دنیا سمائی نہیں. اس لیے دنیا تو قدرتوں کی جگہ ہے, اور وہاں جو کچھ عنایت ہوگا پاک اور صاف ہوگا. چنانچہ حدیث میں وارد ہے کہ جنت کی ایک حور کے کنگن کا نور اگر دنیا میں زار ہو تو چاند سورج کی روشنی مانگ پڑ جائے اور مٹ جائے. ایک حور اس کے کنگن کا نور اگر دنیا میں ظاہر ہو تو چاند سورج کی روشنی مان پڑ جائے مٹ جائے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے مومن بندوں کے مرتبے کو بہت بلند بنایا ہے. دنیا میں جو کہ فانی اور بے بقا ہے ان کو بدلہ دینا یہ ان کے مراتب عالیہ کے خلاف ہے. ان کی منزلت اللہ کے نیک اس سے بہت اونچی ہے. اللہ کی کہ ہاں ایمان والے کی عزت اور مرتبہ بہت بلند ہے. اور ایسے فانی اور بے ثبات گھر میں ان کو بدلہ دے, اس لیے دار آخر کو بدلہ دینے کے لیے مقرر فرمایا. بس مومن کو چاہیے کہ یہاں کی نعمتوں میں مشغول ہو کر آخر کو نہ بھولے, نیز یہاں کی مصیبت کو مصیبت نہ جانے, اس لیے کہ اس کے لیے وہاں وہ شے تیار ہو رہی ہے جو اس کے خیال و وہم سے باہر ہے. اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے کہ یہاں جو ناگواریاں آئیں گی, جو مسائل آئیں گے, جو پریشانی آئیں گی, ان کی مدت کیا ہے؟ بہت ہی چھوٹی ہے. اور اس پر صبر کرنے پر, ایک پر راضی رہنے پر اللہ جو عطا فرمائیں گے وہ انعامات ہیں. اگر وہ ہمارے ذہن میں دل و دماغ میں اس کو لے آئیں تو یہ مصیبت بالکل اصلی ہو جاتی ہے. تو اللہ نے یہ مکتوب کیا ہے کہ صرف دار آخرت ہی کو اپنے مومن بندوں کے اعمال کے لیے محل جدا دو وجہ سے مقرر فرمایا. ایک اس وجہ سے کہ جو کچھ ان کو دینا چاہتا ہے یہ دار دنیا اس کو سنبھال نہیں سکتی, دوسرے یہ کہ دار بے بقا میں, یہ دنیا دار بے بقا ہے, میں دینے سے ان کی قدر کو برتر بالا ٹھہرایا. جو دیں گے وہ بہت اس سے بڑھ کر ہے. اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے, اور اللہ ہمیں ان اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرما دے جو ہمیں اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے والا بنائے, اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے والا بنائے. تو وہ انعامات کن کو ملیں گے؟ جو اس کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں گے, یعنی ان اعمال کو جس پر وہ راضی ہوتا ہے, جس پر خوش ہوتا ہے, جس پر انعامات عطا فرماتا ہے. اور وہ اعمال کون ہے؟ شریعت مطہرہ. تو شریعت مطہرہ پر چلنے کی اپنے اندر اس صلاحیت کو حاصل کرنا اور اس نبوت کو حاصل کرنا یہ مقصود ہے تصوف سے. اللہ والوں سے سیکھنے کی بھی یہ ہے, روحانیت یہ ہے. روحانیت وہ نہیں ہے جس کو میں نے اشارہ کیا روحانی بابوں کے پاس جا کے علاج کرا رہے ہیں, وہ روحانیت نہیں ہے. روحانیت تو ایسی لطافت اور شفافت اور ایسی قوت ہے کہ نفس کے گندے جذبات تو اٹھتے ہی نہیں ہیں. وہاں تو دل کے اندر وہ شوق, وہ جذبہ, وہ بلبلہ کہ اللہ پاک کو میں نے راضی کرنا ہے اور راضی کرنے والے اعمال کو اختیار کرنا ہے, اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو اختیار کرنے کی محنت میں لگیں گے, اللہ پاک ہمارے دلوں کے اندر وہ سرور, وہ لذت, وہ اطمینان عطا فرمائیں گے. اور اگر ناگواریاں بھی آئیں گی تو دل کے اندر سے ڈھارس ملے گی, پھر رنج بھی آئے گا, تکلیف بھی آئے گا, دل کے اندر سے ایک ڈھارس ملے گی. اللہ ہمیں اس کا یقین اسی فرما دے. تو اس صلاحیت کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ اللہ کا ذکر بھی ہے, جو جس کے لیے ہم جمع ہوئے. اگر ذکر کو اس لیے کریں گے کہ ہمارے دل کے اندر وہ قوت آئے, وہ صلاحیت آئے, وہ استعداد آئے کہ جو اللہ کے تقرر کو حاصل کرنے والے اعمال کرنے ہمارے لیے آسان فرما دے, اور ان نافرمانیوں سے اللہ ہمیں وہ ہمت اور قوت دے کے بچنے والا بنا دے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. تو ہمارے ذکر بندی کے ذکر خفی کی مشق ہے, دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا اس کا مستقل حکم بھی ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ جَهْرٍ آسانی والا تکوں میں نے غافلین پر میں جا رہا ہے, اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, اپنے دل کے اندر عاجزی کے ساتھ پکارے بغیر, یعنی چپکے چپکے, اور صبح بھی یاد کرو, شام بھی یاد کرو, کثرت سے یاد کرو, اور غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک طریقہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو, کیونکہ اللہ فرما رہے فذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم یاد کریں گے اللہ کے نام کے ساتھ, کیونکہ فرمایا جا رہا وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا, رب کو اس کے نام سے پکارو اور تبتل کے ساتھ, یعنی یہ جو صلاحیت لینی ہے اپنے اندر وہ قوت لینی ہے نفس کے خلاف, شیطان کے خلاف, مہر کی فضاؤں کے خلاف, شریعت مطالبہ چلنے کی ہمت لینے کے لیے اس کے لیے ہمیں تنہائیوں میں کچھ محنت کرنی پڑے گی اللہ کے نام کے ساتھ. فتبارک اسم ربی کا, رب کا نام بڑا برکت والا ہے. تو اس لیے تصور کی مشق ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ, جس کو جو رب اچھا لگے, اور تصور سے دل کے اندر تکرار اللہ 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 اللہ, یہ تکرار اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں حرام کاموں سے روک دے. تو اللہ سے مانگے, جس سے مقصود ہے دل میں شفافت, لطافت, پاکیزگی, قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیتے ہیں. تصور کی آنکھ سے دل پر لفظ دیکھیں اللہ, اور تصور کی زبان سے تکرار کریں اللہ 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 اللہ. کچھ دیر اس کی مشق کر لیتے ہیں.
وقلت إليه الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا یا اللہ کوئی سچی بات کر یا اللہ کا سچا تعلق ہم کو نصیب فرما دو یا اللہ ہم کو عبادت کی حلاوت و مٹھاس نصیب فرما دو یا اللہ مناجات کی حلاوت نصیب فرما دو یا اللہ ذکر کی لذت نصیب فرما دو یا اللہ تلاوت قرآن کا نور نصیب فرما دو یا اللہ نماز صحیح طریقے سے قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما دو یا اللہ نماز کی برکت نماز کا نور نصیب فرما دو یا اللہ تمام پوری شریعت مطہر کا نور نصیب فرما دو یا اللہ سنتوں کا نور نصیب فرما سنتوں کی برکت نصیب فرما یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ارکان الاحتلال نصیب فرما یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے ہم سب کی کامل اصلاح فرما یا اللہ دنیا سے وسط ہو اس حال میں ہم ہر کے دیکھ رہے ہوں نہ آپ کا ہمارے سامنے باقی ہو نہ ہمارے سامنے باقی ہو یا اللہ ہمارا لوٹ کر بھی آپ کی رضا کے ساتھ ہو آمین یا اللہ ہم سب کو خاتم ایمان رسی کرنا یا اللہ جتنی تین کی محنتیں ہو رہی ہیں دعوت تربیت کے مراتے سے ہمارے خاندان اساتذہ مدارس ختم نمبر کے سپاہی مجاہدین اللہ جو لوگ بھی ان کی محنت میں لگے ہیں لاہور سے مدد کرنا ان کی مشکلات کو آسان کرنا ہر قسم کے خواب کی اور داخلی مصروف کے حفاظت کرنا یا اللہ ہم سب کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے آمین اور مجاہدین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں عبد اللہ نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر المسائل التي قلت بها محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان عليك ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم امين يا رب العالمين صلى الله تعالى على خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين